مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. 1443 ہجری کے ذیقعد شریف کی 26ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26, فرض حج کرو. بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
صبر کرے گا تو اجر کا حقدار بنے گا. ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا وہ تو سخت گناہ گار ہے, جس پر لگا وہ ظاہر رنجیدہ ہے, غمزدہ ہے, اور اس کی بدنامی بھی وہ اس کو محسوس کرتا ہے. ایسے میں یہ کہ صبر کرے, صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وضاحت کر سکتے ہیں تو بالکل وضاحت بھی کرنی چاہیے, تاکہ یہ کہ مسلمان کی عزت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اس کی عزت خراب نہ ہو. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے, یا سیدی یہ ارشاد فرمائے, اگر کوئی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے اور وہ پھر بھی نہ بچ پائے وہ کیا کرے؟ برائے کرم کوئی ایسا طریقہ کار بتائیے تاکہ وہ جھوٹ سے مکمل طور پر بچ سکے, اور میرے والدین کے لیے تو مغفرت کی درخواست ہیں.
اللہ پاک آپ کی, آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. جھوٹ ہو یا کوئی سا گناہ ہو, مسلمان کو تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے, اور سچی توبہ کرے. بہتر صلاۃ توبہ پڑھے, دو رکعت نفل پڑھ کے غیر مکروہ, اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کرے. اور توبہ کے شرائط میں صحیح ہے کہ توبہ کرتے وقت یہ پورا ذہن بنا ہوا کہ میں نے آئندہ یہ کام کرنا نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے, ہے نا, پورا عزم ہو, جب ہی توبہ قبول ہے, ورنہ توبہ وہ قبول نہیں ہے. میں بعد میں بھی یہ کروں گا تو اسی, تو اس کو تو حدیث پاک میں اللہ پاک سے مذاق کرنا کہا گیا, یعنی کہ دوبارہ گناہ کروں گا پھر بھی توبہ کرتا رہے. یا اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا, دل میں کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا, کرنا تو ہے مجھے, جھوٹ تو بولنا, اس کے بغیر تو میرا کاروبار نہیں چلے گا, میرا تو ملاوٹ والا مال ہے, میرا تو یوں ہے, تو یہ پھر توبہ نہیں ہے, یہ گویا اللہ پاک کے ساتھ مذاق مسخری کرنا ہے. یہ توبہ استغفر اللہ تو بہت خطرناک ہے. توبہ بالکل یعنی کہ یہ فائنل ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. جب بندہ اس طرح توبہ کرے گا, اس کے ارکان کے مطابق گناہ کو گناہ تسلیم کرے گا, اس گناہ سے تذکرہ کر کے توبہ کرے گا, اور یہ بھی ذہن میں ضروری ہے کہ یہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ, یہ اس کا فائنل ڈیسیزن ہے, اس کی نیت ہے, انشاءاللہ اس طرح یہ توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول ہے اور اللہ پاک کی توفیق بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور ایک سوال
یہ بعض لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی سوال کرے تو اس کو دینے والے کو، اس سائل کو دینے والے پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے باہر 70 گنا دے۔ تو اگر مسجد کے گیٹ پر کوئی سوال کرنے والا ہو تو نمازی اگر اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا دینے والے پر؟
ہم بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دیا تو باہر نکل کر 70 پیسے خیرات کرے۔ مسجد میں بھیک مانگنے والوں کے تعلق سے دارالافتاء اہل سنت کے فتوے میں سے کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عین مسجد، یعنی اس وقت جیسے فیضان مدینہ میں یہ بھرا ہوا ہے حال، یہ عین مسجد ہے، اور جو کھلے آسمان تلے جو ہے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں فنائے مسجد ہے۔ فنائے مسجد وہ ہوتی ہے کہ جہاں جو مسجد کی ضرورت کے لیے ہو جو جگہ، اور خارج مسجد یہ فنائے مسجد سے جو ملی ہوئی جگہیں ہوتی ہیں نا، یہ خارج مسجد۔ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو فنائے مسجد میں نے بتائی کھلے آسمان تلے، اس کے ساتھ جو ملی ہوئی ہمارا جامعۃ المدینہ کی عمارت یا دیگر مکاتب یا آفیسز وغیرہ، تو یہ جو آفیسز ہیں یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے، یہ خارج مسجد ہے، کیونکہ مسجد کی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے، بنا مسجد سے ملی ہوئی ہے، یہ ہے خارج مسجد۔ تو عین مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا مطلقاً ناجائز ہے، بالکل ہی ناجائز ہے، اور ایسے سائل کو دینا بھی جائز نہیں۔ یوں ہی عین مسجد کی طرح فنائے مسجد، جوتے اتارنے والی جگہ عموماً فنائے مسجد ہی ہوتی ہے، اس میں بھی اپنی ذات کے لیے سوال کرنا اور انہیں دینا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص واقعتاً حقدار ہو، مستحق ہو، پیشاور بھکاری یعنی پروفیشنل بھکاری نہ ہو، تو اس سے مسجد سے باہر دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسجد کے دروازے پر جس نے سوال کیا اس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا؟
وہ تو مسجد کے محلے والوں کو بھی لحاظ رکھنا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ دے۔ مسجد میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا گھروں میں کوئی عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا سویا ہے، یا مریض ہے، کوئی بھی مطلب صورت ہے، وہ آوازیں جو جیسے ہمارے یہاں آدھی رات تک ایک کو ساؤنڈ پر محفلیں جمی رہتی ہیں بعض اوقات علاقوں میں، برسوں سے میں تو اس میں سمجھاتا آتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنے گا، لوگوں کو تکلیف دینا عشق رسول نہیں ہے۔ رات پڑھنی ہے تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو ایک نسخہ دیا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوش آئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہ آقا کی یاد کرنی ہے تو الگ سے کونے بیٹھ کر کرو، تو تمہیں تمہارے دل میں وہ جلوے لپک کے آ جائیں گے خود۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محفل عنایت نہ کی جائے، یہ کہ کسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ ذہن بنائے رکھنا ہے۔ لیکن ہمارے جو محفل عنایت روڈ گھیر کر بعض اوقات کی جاتی ہے، آدھی رات تک وہ مائک چلتے رہتے ہیں، اور جو مطلب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر راستہ گھیر کر گاڑیوں کا ٹریفک روک دیتے ہیں، سر شام ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ گلا کرنے والے اڑاوڑی والے بعض لوگ تو گاڑیاں ہم نہیں چلنے دیتے، اور مطلب بہت تو مسائل کرتے ہیں۔ یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے، ایک مستحب کام کرنے کے لیے محفل نعت اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب جا کر یہ مستحب ہے، ایک افضل کام ہے، یہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی حرام کام بعض اوقات کیے جاتے ہیں، اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو محفل نعت روڈوں پہ ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی، اگر کسی کو بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ اس نے خدا کو ہی بلا دیا ہے، تو کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟
گناہ کرتا دیکھ کر
کہے
خدا کو بلا دیا ہے اس نے،
جی
جملہ تو صحیح لگ رہا ہے، کیونکہ یہ اگر واقعی اللہ پاک اس کو جیسا یاد رکھنا چاہیے، کما حق کو ہو ایسا یاد ہے، گناہ کرے گا کیسے؟ جیسے کہ ہم نے تو شروع میں، اب تو خیر وہ بے باکی کا دور بڑھ گیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہبی آدمی کو دیکھ کر، خاص کر مسجد کے امام کو دیکھ کر، کوئی سگریٹ پینے والا بھی ہوتا اپنی سگریٹ چھپا دیتا تھا، یار امام صاحب دیکھ لیں گے۔ تو سگریٹ پینا جو کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے. طبی نقصان بہت ہے اس کے, وہ جو بھی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, لیکن شرعاً اس کو گناہ یا حرام جو کہتے ہیں نا ان کی غلطی ہے, جو نشہ کہتے ہیں ان کی بھی غلطی ہے. شاید ان کو نشے کی تعریف نہیں پتا, جب یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ نشہ ہے. نشہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ عقل جو ہے نا اس میں فرق آ جائے, فطور آ جائے اور ماں بہن کی پہچان نہ رہے اس کو. تو اس طرح سگریٹ پینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسی کیفیات تو نہیں ہوتی. خیر, تو یوں کہ ایک امام دیکھے تو بندہ تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے, سگریٹ بھی چھپانی یا سر ڈھانپ لینا ایک احتیاطیں پہلے اس طرح کی ہوتی تھی, اب شاید نہ ہوتی ہوں, لیکن پھر بھی گالی دینے میں یا کچھ کرنے میں پھر بھی مروت آئے گی, کوئی امام صاحب یا خطیب صاحب کو دیکھ لیں گے تو. تو جب یہ ذہن بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ یاد ہے, اللہ دیکھ رہا ہے جو میں حرکت کر رہا ہوں, تو گناہ کی ضرورت کیسے ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
قرآن پاک میں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. آج سگریٹیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں, چرس
مستثنیات تو ہوتی ہیں, تو حقہ پینے میں بھی ایسی صورتیں ہوتی ہیں. باہر شریف میں لکھا ہے کہ وہ کش لگاتے ہیں اور افطار کے بعد بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ وہ الگ صورتیں کہ سگریٹ میں بھی اگر کوئی نشہ ہے واقعی جو نشے کی تعریف کی ایسا ہو جاتا ہے, پھر وہ حرام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو کیا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی؟
ضروری نہیں ہے, بلکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر بھی قربانی واجب ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ادا کر دی اور اب ایک دم سے بیچارہ کنگال ہو گیا, قربانی کے جب دن آئے, جو ٹائم آیا, قربانی کا ٹائم آئے گا 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے, وہ ٹائم شروع ہوتا ہے قربانی کا. دیہات میں تو اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن شہر میں عید کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد کی جا سکتی ہے. پہلا سلام پھر جائے پہلی عید کی نماز کا تو قربانی وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال صبح صادق کے وقت جو 10 ذوالحجہ کی, اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہی حاجات سے, حاجات اصلیہ سے فارغ ہے اس کے نصاب, شرائط پائے جانے کی صورت میں, تو پھر اب قربانی واجب ہوگی 10 تاریخ کو صبح صادق. 9 تاریخ کو بولے اربوں پتی تھا اور راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا, اب وہ کنگال ہو گیا. صبح صادق بھی سال میں آئی کہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے مثلا, تو اب یہ کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے.
نصاب کے اعتبار سے تو یوں صدقہ فطر اور اس کا ایک ہی ہے.
جی,
لیکن یہ کہ جیسے مسافر ہے مثال کے طور پر, نصاب پورا ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی.
جی, مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. جیسے حاجی, حاجیوں کی بھاری تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے, سب مسافر نہیں ہوتے, کچھ کی مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر شاید ہوتے ہیں کہ مسافر ہوتے ہیں, وہ حساب لگانا پڑے گا دن کے حساب سے جو اس کا طریقہ ہے. تو پھر بھلے کروڑوں پتی اربوں پتی ہے مسافر ہے, تو اس پر بھی حج کی قربانی دو گی, تمتو کیا ہے یا قران کیا ہے, تو اور وہ بقرعید کی قربانی اس پر واجب نہیں. اور حج افراد کیا ہے کسی کروڑوں پتی نے, اب نہ حج کی قربانی واجب ہے اس پر نہ یہ ہے وہ قربانی. البتہ جو مفرد ہوتا ہے افراد کرنے والا, اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے حج کی. حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے حجی جو کرتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور, ایک سوال یہ آیا ہے کہ حج پر جانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے, میں دعا کرتا رہے اللہ پاک کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر رہے. پیسے والوں, نصیب کی بات ہے, ایک تعداد ہوتی پیسے والوں کی کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے, بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. حج فرض ہے اور بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے, اسی سال حج کرنا ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا. کاروباری مصروفیات روک دیتی ہیں, جذبہ نہیں ہوتا, ذہن نہیں ہوتا, یہ سب ایسا نہیں ہونا. حج فرض ہے جس پر ہے, زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے, وہ ضرور کرے. اگر حاجی کا وظیفہ یہ کہ وہ عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جمعے کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے اسی جگہ بیٹھ کے پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اور اب گڑ گڑا کر دعا مانگے حج کے لیے.
یہ کلوزلی نظر آیا کہ جو آپ نے فرمایا پیسہ ہے, کئیوں سے اس موضوع پر جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے حج نہیں کیا جبکہ ان پر حج فرض تھا, تو تھوڑی انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ وہ حج پر سفر کے لیے تیار ہو گئے. اب یا تو شاید ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ حج فرض ہو چکا, یا پھر اندازہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر کام کا آ جائے, کاروبار ہے, سفر ہے اور مختلف چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں, یا پھر یہ کہ بچوں کی شادیاں ہیں تو بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ بہن کا مسئلہ ہے تو والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا, تو اس طرح کے کئی چیزیں ہوتی ہوں گی شاید جس کی وجہ سے یہ حج کی طرف بڑھ نہیں پاتے. تو ایسا ہے کہ ان کو حج کی طرف بڑھنا چاہیے.
ایک اور حج بھی آتا ہے آج کل نا, کہ سنا یہ کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں حج پہ مشکل بہت ہے, مشقت بہت ہے, کچھ ہو نہ جائے. تو ابھی میری کچھ جگہ بات ہو رہی تھی کہ یار کیوں نہیں جاتے بھائی, تو کہتے ہیں بس پیسہ بھی ہے سب ہے لیکن ایک خوف رہتا ہے, عمرہ کرتے رہتے ہیں مگر حج نہیں کرتے. تو امیر علیہ سنت نے جس طرح ترغیب دلائی ہے اور واقعی دیر نہیں کرنی چاہیے, اگر حج فرض ہے تو پھر فوراً کرنا چاہیے. اور جیسے کہ نگران شورا نے بھی سفر کے دوران میں نے خود دیکھا کہ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تو بندہ فوراً تیار, کیونکہ پیسوں کا پرابلم نہیں تھا, ان کو توجہ دلانے کی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی ایک مہم چلانے کی حاجت ہے. کہ میری ایک جگہ ملاقات ہوئی, ایک سوسائٹی میں جانا ہوا, وہ دعوت اسلامی کو باقاعدہ انہوں نے مسجد کی پلاٹ دینا تھا, میں دعا کرنے گیا, سارے ہی مالدار تھے, باتوں میں سے میں نے پوچھ لیا آپ لوگوں نے حج کر لیا ہے, چار پارٹنر تھے چاروں نے حج نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا آپ کے اوپر تو فرض ہے آپ پھر کیوں نہیں کر رہے, تو کہا بس اب اسی سال کرتے ہیں آپ بتائیں ابھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن تھوڑی سی توجہ دلانے پر وہ تیار ہو گئے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی مہم چلانی چاہیے, بہت بڑی تعداد ہے جو حج فرض ہے اور نہیں کرتے.
بے شک وہ حدیث پاک میں یہ مستفاد حدیث پاک سے یہ نکلتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے کے باوجود وہ نہیں کرتا, وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر, ایمان یعنی برے خاتمے کا خوف ہے, ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے. جو فرض حج ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے بغیر مجبوری کے کرتا ہی نہیں ہے, اس لیے سارے عاشقان رسول توجہ فرمائے. جن پر حج فرض ہے زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے, تو آپ ضرور کریں, مشقت سے نہ گھبرائیں. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے, ہوائی جہاز میں پھر سے اڑے اور پہنچ گئے. اچھا پھر یہ کیا اب ایک سے ایک پیکج نکلے ہیں, تھوڑے تھوڑے دن کے آٹھ آٹھ دس دس دن کے ساتھ پیکج ہوتے ہیں, یعنی یہ بھی ہے اور وی آئی پی وی وی آئی پی سہولتیں ہوتی ہیں. اور جس دور میں سفر مشکل تھا اس دور میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج کیے اور کلام میں بھی اپنے اس کا اظہار کیا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے, گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, ہم کو تو اپنے سائے نے آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. تو جو مطلب وہ ڈرتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے, تو جو ہیلے بہانے کرتا ہے کہ یوں ہے بڑی مشکلات, پہلے تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے, کئی حاجی تو راستے میں شہید ہو جاتے ہوں گے, اور سفر لمبے اونٹوں پر گھوڑوں پر تو بعض پیدل, اور کیا کیا بیماریاں اور کیا کیا آزمائشیں ان کی آتی تھی, لیکن پھر بھی جذبہ تھا, یہاں تک گھسٹ گھسٹ کر حج کرنے والے حاجیوں کے بھی قصے ملتے ہیں, ایسا جذبہ ہوتا تھا.
آپ نے 1980 میں شاید پہلا حج کیا
الحمدللہ,
جو آپ کی
1400 ہجری,
ہاں, اور پھر ایک آخری حج جو ابھی تک اب آپ کا ہوا ہے کہ جو اس کے پہ کووڈ آ گیا 2019, تو اس پہلے حج میں اور 2019 والے حج میں جو جو سہولیات کے تعلق سے جو بیان کیا گیا جت عبدالحبی بھائی نے کہا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کتنی آسانیاں پاتے ہیں کہ پہلے میں کتنی دشواریاں تھیں اور اب میں کتنی آسانی ہیں؟
کافی
39 ایئرس ڈفرینس ہے،
1980 اور 2019 میں 39 ایئرس، 40 تقریباً 39-40 سال کے فرق میں اب کتنا فرق؟
40 ایئرس ڈفرینس.
یہ آپ کے سال کا نا، ہمارا ہمیں 1400 سال میں نے بولا
جی ہاں،
1400 سے نیجر میں نے حج کیا تھا، تو یہ کہ ہمارے 1443 میں آئے،
43
نیجری سن، یہ ہمارا نہر. بابا ان حج میں اور ان میں تم اپنی کچھ اسلامی غیرت دکھائیں نہر، ہجری سن ویسے تفنن میں بول دیا، لیکن یہ کہ عیسوی سن کے حساب سے سارا نظام چل رہا ہے، گناہ یہ بھی نہیں ہے. یہ شمسی ہوتا ہے اور یہ جو سال ہے یہ قمری ہوتا ہے، ہجری سن وہ سورج سے چلتا ہے، یہ چاند سے چلتا ہے، اس کی تاریخیں فکس ہیں، اس کی تاریخیں ہمارے سامنے فکس نہیں ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ چاند پر ہے نظام، رویت ہلال چاند دیکھنے پر یا اس کی گواہی گزرنے پر. خیر یہ کہ 43 سال پہلے اور اب تو، پہلے تو میں نے ایسے ایسے پرانے مکانات اور یعنی کہ باب جبریل کے سامنے کا ماحول، بیشتی گلی اور کیا کیا ہوتا تھا، اہل بیت اطہار کے بتائے جاتے تھے کہ یہ مکانات تھے اس طرح. ہو سکتا ہے جدید تعمیراتی ہوں گی وہ بھی، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، سب بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ اب چھپا دی گئی ہیں. یہ پھر یہ کہ سہولتوں کے تعلق سے بھی اب تو فرق ہے. پہلے تو خیمے جو تھے نا، پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ہاتھ سے پنکھے کرتے تھے. اور مینا شریف میں شاید اب یہ برابر یاد نہیں آ رہا کہ پنکھا تھا یا نہیں تھا.
آپ نے رفیق الحرمین میں لکھا ہاتھ کا پنکھا لے کے جائیے
نا، 1995 بولیں گے نا،
اسپرے کا بھی ہے،
اسپرے کرنے کے لیے پانی لے آتے تھے ہم، کیونکہ وہ پنکھے کے ساتھ، وہ پنکھے کے پیچھے سے اسپرے چلا کر مجھ پر بےچارے سائی بھائی نے ٹھنڈا پانی چھڑکتے تھے.
1995 میں مجھے آپ کے ساتھ مینا میں حاضری کا شرف ملا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی خیمے میں پنکھا نہیں تھا، یہ 1995 میں بھی نہیں تھا، اور ہاتھ سے ہی پنکھے ہو رہے تھے. نیچے بجری تھی اور اپنی چادر یا کوئی دری بچھا کر وہ بیٹھنا پڑتا تھا، اور یہ بہت بڑی چینج ہے جو اب حج کے معاملات ہیں. تو
اسپرے پر
آئے اگر کہوں نا ہر سال، تو شاید ہر سال آگ لگتی تھی یار،
ایسے ہی ہے.
چولہوں پر پابندی، پھر بھی قوم چولہا لے آتی تھی اور کوئی ایک آدھ خیمے میں آگ لگی.
آگ تو سالانہ مانی جاتی تھی مینا میں، ایسا لگتا ہے.
دیکھیے میں نے حج کے مناظر، لاشوں کے ڈھیر دیکھے میں.
یہ فائر پروف خیمے جب سے ہوئے پھر یہ معاملہ ختم.
بہت بڑا حادثہ جو ہوا نا، وہ سن تو یاد نہیں ہے مجھے،
1997 آپ تھے
اس میں تھا میں،
آپ ہم بھی وہیں ہم بھی پہنچے تھے. اس وقت آپ کے اسپرے کا بھی ہم نے اس وقت فائدہ دیکھا تھا جب آگ لگی تھی. تو جب ہم تو خیر وہاں پہنچ چکے تھے جب آگ لگی، تو اس کے بعد آگ لگی تھی. تو جب ہم چلے وہ مسجد خیف کی طرف، آگ پیچھے تھی. اس وقت سفر میں وہاں جاتے جاتے آپ اسپرے نے ہمیں بڑا، مطلب کہ سب کے ہاتھوں میں وہ جو دو چار تھے ان کے ہاتھوں میں اسپرے تھا. اسپرے کرتے کرتے ہم گئے، ہمارے ساتھ دو ایسی بزرگ اسلامی بہنیں تھیں، وہ امی تھیں ہمارے دو اسلامی بہنیں جن کو ویل چیئر پر لے کے چلے تھے. تو اس پر اسپرے کا بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے.
اس کے بعد وہ فائر پروف خیمے بنے، اب تو مینا میں اے سی خیمے فائر پروف، پہلے اے سی کا تصور نہیں تھا مینا میں، کیا مزدر اس میں بھی نہیں تھا. میدان عرفات میں گرمی شریف کی فل حاضری ہوتی تھی، پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بس بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے. الحمدللہ وہ بھی اب تو آسانی ہے، اب تو میدان عرفات میں بھی اے سی آ گئے خیموں میں، پھر بھی یہ کہ ڈر لگتا ہے. تو اعلی حضرت نے سمجھا دیا نا، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، اس لیے وہ حج کریں. جو غریب ہیں بےچارے تڑپتے ہیں، جو پیسے والے بھی بات ہوتے ہیں ہر سال پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان کو ان سے رواتا نہیں ہے، سال میں دو بار پہنچتے ہیں، رمضان شریف میں بھی جاتے ہیں. اچھا آپ تو کچھ ویزوں کی بھی ایسی کوئی ترکیب بنی ہے بزنس کے نام پر، وہ سال میں کئی کئی بار مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، لیکن نہیں جانے والے بھی ایک تعداد ہے. اللہ کرے گا تو یہ بھی حج کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ جدہ سے آنے والے احرام کہاں باندھیں گے؟
جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں بغیر حرم سے باہر ہیں ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم ان حرم سے باہر ہے. حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں. اور یہ لوگ اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام کے مکہ معظمہ جا سکتے ہیں. مثلا جدہ شریف والے کہ یہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے. میقات اور حرم کے درمیان کے جو مقام ہوتے ہیں نا یہ ہل کہلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بچے بھی حج پر جا سکتے ہیں؟
جی ہاں بچہ بھی حج کر سکتا ہے. اس کے مسائل ہیں. یہ رفیق الحرمین میں ایک پورا نے باب دیا اس کا بچوں کا, کچھ سوال جواب بچوں کے حج کے تعلق سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہماری خوش نصیبی کہ جانشین امیر اہل سنت کشمور شہر میں تشریف لائے تھے جہاں ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی, اور آپ کے پوتے محمد جنید رضا تاری جن کی عمر تقریباً 3.25 سال ہے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ان کو ہم اپنی گود میں لیے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کہ اچانک سے ایک اذان کی آواز آئی اور ہم نے الحمدللہ جنید رضا بھائی کی آج تربیت دیکھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو انہوں نے جنید بھائی فرمانے لگے کہ اذان اذان اذان. پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے چپ کر جائیں. ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں چپ کروا دیا. الحمدللہ بڑی زبردست یہ آج ہمیں چیز دیکھنے کو ملی, تربیت دیکھنے کو ملی. مزید امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ مزید ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ پہلے اپنی تربیت ہو جائے. جیسے اذان کا معاملہ ہم لوگ اذان کے طور اذان کے وقت وہ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو سب نظام جو ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں بچے کو کیا مت تربیت ملے گی؟ خود اذان کے ٹائم پر خاموش ہو جائیں گے جواب دیں گے تو بچہ بھی یہی کرے گا اور سیکھے گا. جیسا ابھی آپ نے میرے پوتے کو جنید کے تعلق سے ماشاءاللہ ایک بڑی عظیم الشان مدنی بہار سنائی, تو یہ ماحول کی برکت ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے وہ میرے پاس تھے یہ تو تسبیح اٹھائی, اسے بھی تسبیح اٹھائی, دو تسبیحاں تو لٹکی میں کنڈی میں لٹکی ہوئی رکھتا ہوں, وہ ضرورت اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں اس پہ ٹہلتے ہوئے. اسے بھی اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ محمد میرے ساتھ چلتے لگے, پڑھتے رہے پڑھتے رہے. تو یہ کیا ماحول کی برکت. حالانکہ وہ چھوٹے ہیں, یہ اپنی زبان میں پڑھ رہے تھے, اب ان کے تلفظ اور مخارج تو ہم کہاں چیک کریں گے. تو یہ ماحول کی برکت ہے. گانے باجے کا ماحول ہوگا تو بچے گانے باجے گانے گائیں گے, ٹانگے ترکائیں گے, ناچیں گے, تالیاں بجائیں گے. اور جو دینی ماحول جن کے گھروں میں ہوتا ہے ان میں بس وہی نعتیں ملیں گی, تلاوتیں ملیں گی, اللہ اللہ کا ذکر ملے گا, برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. تو یوں اپنے بچوں کا بھی ہم سبھی کو خیال رکھنا چاہیے. بہرحال ایک دور تھا کہ جب وہ اذان ہوتی تھی تو نظام بالکل چینج ہو جاتا تھا. ہم تو بات چیت کرتے ہیں, ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, لگے ہوئے ہوتے کاموں میں. تو ایسا نظام ہوتا تھا کہ سب کام کاج بند, یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ کسی نے اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہار نے کہ وہ گھن مارے اس پر پگھلے ہوئے لوہے پر, تو وہ اذان کی جیسے آواز آتی وہ اس پہ مارتا نہیں, سائڈ پہ رکھ دیتا. یہ بھی ایک کام ہے کہ جب اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ آؤ مسجد میں نماز کے لیے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور میں اس کو گھن کیسے ماروں؟ سوئی اگر موچی نے ڈالی ہوتی چمڑے میں سوا وہ اذان کی آواز ہی تو ڈالا ہوا, نکالنے میں دیر کتنی لگتی ہے, نکالتا نہیں, چمڑا سوا وہیں رکھا, صلاح چلو نماز کے لیے. تو اس طرح وہ مطلب نمازوں کا ماحول ہوتا تھا کہ انہیں دنیا کا کوئی کاروبار کوئی تجارت ان کو نمازوں سے روکتا نہیں تھا, دکانیں کاروبار سب بند.
رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ.
کچھ لوگ ایسے ہیں، مرد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی، نہ نماز کے قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن سے ڈرنے والے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے.
یہ قرآن کریم نے ایسوں کی تعریف کی ہے کہ یہ مرد وہ ہیں کہ جن کو وہ اللہ کی یاد سے دنیا کا کوئی کاروبار روکتا نہیں ہے، تو فرض حج بھی نہیں ادا کر رہے. دنیا کا کاروبار فرق پڑے گا، ابھی جس پر کچھ دیر پہلے تبصرہ ہوا تھا، ویسا کچھ نہیں کرنا ہے. وہ کاروبار اپنی جگہ پر، اللہ کی عبادت اپنی جگہ پر، عبادت فرسٹ، نماز فرسٹ. نماز کا ٹائم آیا، اذان ہوئی، سناٹا ہو جائے، سب اس کا جواب دے کر نیکیاں کمائیں. کاش ایسا ماحول آ جائے. لیکن ہر ایک باتوں میں لگا ہوتا ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ تیسرے حصے میں کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے میں پورا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. فتح رضویہ کا اس میں بریکٹ نوالہ بھی دیا ہے. اللہ پاک میں اذان کا احترام، نمازوں کا احترام، مسجدوں کا احترام نصیب فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذوالحجہ کے ان دس دنوں کی فضیلت بھی، یہ عام دنوں جیسے دن نہیں ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں. فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 649 پر ہے. صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ، یعنی نیک اعمال کے لیے، بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل اشرہ ذوالحجہ ہے. رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے یہ ذوالحجہ کے ان دنوں کے ہیں. دسویں ذوالحجہ کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، 9 تک ہے، 9 روزے. یا پھر یہ کہ جو حاجی ہیں، جو میدان عرفات میں ہوں گے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، مطلب مکروہ ہے، وہ نہ رکھیں. ادھر جو ہیں اس کو عرفے کے روزے کے بہت فضائل ہیں جو حج پر نہیں ہے، یا جو میدان عرفات میں لیکن حجی نہیں ہے، جیسے کہ وہاں جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ حج کی نیت سے نہیں ہوتے، وہ احرام وغیرہ ان کا نہیں بھی ہوتا، بعض ہوتے بھی احرام والے، ان کے لیے وہی حکم رہے گا، وہی فضیلت رہے گی، کیونکہ واجی نہیں ہے. اشرہ ذوالحجت الحرام کے فضائل کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک، اللہ پاک کو اشرہ ذوالحجہ یعنی ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. نمبر دو، مجھے اللہ پاک پر مان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کا روزہ ایک سال قبل، ایک سال جو گزرا، ایک سال قبل اور ایک سال بعد یہ گناہ مٹا دیتا ہے. چاہے اس سے مراد وہ گناہ صغیرہ عام طور پہ ہوتے ہیں، جو اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹے گناہ، بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوگا. اب چھوٹے گناہ کو بھی اگر کسی نے یوں سمجھایا چھوٹا ہی ہے نا، تو اب یہ سخت کبیرہ ہو گیا، اشد کبیرہ، بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ گناہ. تو جان بوجھ کر گناہ کرے گا کہ چلو وہ عبادت کر لیں گے تو یہ دوسرے روزہ رکھ لیں گے تو یہ سب معاف ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، پھر تو کہیں کا نہیں رہے گا. نمبر تین، عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی وہی نو ذوالحجہ کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. بہرحال یہ کہ یہ روزے جو ہیں 9 دنوں کے، یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کے حامل ہے. ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام، نہیں رات میں جاگ کر گپے مارنا نہیں، عبادت کرے، رات کو جاگے جیسے عبادت کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، بے شک کوئی اگر قضا عمری ہے تو وہ بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تو عبادت، دینی مطالعہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عبادت میں رات گزارے، قیام کرے رات کو، تو شب قدر کے برابر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے، کیا مجھ پہ یہ بھی واجب ہے کہ میں قربانی سے 10 دن پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹنا ترک کر دوں؟
مستحب ہے، ثواب کا کام ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ، یعنی کہ اپنے جانور ذبح ہونے تک آپ ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں، پہلے پہلے فارغ ہو لیں، اگر کسی نے کاٹ لیے بال ناخن نو پرابلم، گناہگار بھی نہیں اور قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی سے تو ویسے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے کہ بھائی قربانی مکروہ ہو جائے گی اگر کاٹ دیا تو، یا قربانی افضل ہو جائے گی اس کی، ایسا کچھ نہیں کہ خود اس فرد کے لیے یہ ایک امر مستحب، ایک اچھا کام ثواب کا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔